بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، المخاطب بالطه الياسين، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ممن تجدون، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ہماری گفتگو آج عقائد کے موضوع پر ہونا سنا کے حزب اعلان حزب وعدہ اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ جس مقام پر گزشتہ ماہ عقائد کے موضوع پر گفتگو اختتام تک پہنچے گی. ہماری گفتگو موضوع پر ہو رہی تھی کہ اللہ کے وجود پر بحث کرنے سے پہلے ذرا اس موضوع پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ کے وجود کو ماننا اور ایک مخصوص مذہب کے دائرے میں زندگی گزارنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں. ہماری گزشتہ گفتگو کا تقریباً سارا وقت اس موضوع پر گزرا کہ مذہب کی انسان کو ضرورت کیوں پڑتی ہے اور ایک مذہب انسانی زندگی میں کتنا اہم کردار انجام دیتا ہے، اور تاریخ انسانی ہمیں یہ کس طریقے سے بتایا کہ مذہب والے ہمیشہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو کسی مذہب پر اعتقاد نہیں رکھتے، زیادہ توانائی، زیادہ طاقت اور زیادہ مضبوطی سے مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارا مذہب اسلام یہ مسلمہ حقیقت کہ جھوٹا مذہب بھی ہو وہ بہرحال بغیر مذہب والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کر سکتا ہے، اور اس کی ایک واضح اور بڑی مثال یہی کہ دنیا کے جتنے ایسے ممالک جہاں کسی نہ کسی شکل میں مذہب کا وجود ہے وہاں پہ ہمیشہ کسی کا تناسب کم ملتا ہے ان ممالک کے مقابلے میں کہ جہاں مذہب کا تصور موجود نہیں. جاپان کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے اس لیے کہ ان کے مذہب بھی نہ کچھ کسی اور لازمی دل کی حقیقت تھی، لیکن ان تمام مذاہب کے اندر بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اسلام کے اندر وہ طاقت اور توانائی ہے جو کسی اور مذہب کے اندر جو کسی اور مذہب کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس کی بھی ایک بڑی مثال یہی ہمارا جہاز کا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم مختصر اشارہ دے کر اپنی منزل پر آنا چاہتے ہیں. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا کے تمام تاریخ دانوں نے یہ مانا ہے کہ ہر مذہب کے لیے ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے اور ایک سوال کا زمانہ ہوتا ہے. آج کل جس مذہبیوں کے عروج کا زمانہ ہے وہ اشتراکی اور سگنزم یہ نظریہ جو آج کل اپنے پورے عروج کے اوپر اور دنیا کے حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قریب تمام دنیا کے اندر اس طریقے سے سگنزم اور اشتراکیت پھیل جائے گی کہ چاہے گی تو اس کو روک سکے. وہ تمام کے تمام فیکٹرس، وہ تمام کے تمام عوامل کے جو ایک مذہب کو یا ایک نظریے کو ترقی دیتے ہیں وہ اس وقت ان ممالک کے پاس موجود ہیں کہ جو سیمنزم کو مانتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے تمام نظریات اور مذاہب سیمنزم کے سامنے شکست کھا چکے ہیں. اور اس حقیقت کو سب نے قبول کر دیا کہ عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب ہو یا سرمایہ کا نظریہ اور اعتقاد، یہ تمام کے تمام نظریات و اعتقادات سیمنزم کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہیں. اس لیے یہ دور سیمنزم کی جوانی کا اور عروج کا دور، لیکن اسلام کو واحد مذہب نظر آتا کہ باوجود یہ کہ لوگ اتنا زیادہ اس سے دور ہو چکے ہیں لیکن وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سیمنزم کا آمنے سامنے مقابلہ کیا، اور باوجود اس کے کہ سیمنزم کے پاس ایک پوری زمین موجود تھی لیکن نہایت طاقتور ملک اس کی کچھ پناہی کر رہا، اور اس کے بعد دنیا کے تمام مادی مسائل موجود، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سے ممالک زمانے حال کے واقعات بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سیمنزم آیا اور آنے کے بعد پروان چڑھنے سے پہلے پہلے اسے نکال دیا گیا، اور یہ سارے کے سارے ممالک اقتصاد سے اسلامی ممالک جس کی ایک واضح اور بڑے مثال مصر ہے، لیبیا ہے، انڈونیشیا ہے، اگر آپ دیکھتے چلے یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمام سے تمام اسلامی ممالک کے جہاں پر سیمنزم آیا اور اس لیے آیا تھا کہ وہاں کے معاشرے کو اس وقت ضرورت ہو گئی تھی سیمنزم، لیکن اس کے باوجود سنیدن وہاں بھر نہ سکا اور اسے مجبورت جب اسلام اس کے مقابلے میں آیا تو نکلنا تھا. ہماری گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر یہی حالت دنیا کی رہی تو اسلام ہر مقام پر سنیدن کو شکست دے دے, بلکہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام ہی میں اتنی طاقت کہ جب اس کو استعمال کیے بغیر, جب اسلام کو صحیح طور پر استعمال کیے بغیر اسلام سنیدن کا مقابلہ کر سکتا, تو اگر صحیح پلاننگ کرتا اور اسلامی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کی جائے, تو جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہ ہر ایک اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کر, یقیناً اس کے بعد بڑا یہ نہیں پیدا ہوتا کہ تمیزن اس کا مقابلہ کر سکے. اور اس کی سب سے واضح مثال ایران کہ وہ ملک, ایران کا وہ ملک ہے جس کی روس سے سڑک گری ہوئی اور تقریباً 150 سال روس کو مسلسل ہو گئے اس کی کوشش کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طور سے ایران کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائے, لیکن 150 سال کی کوشش کے بعد آج بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 یا 1.5 فیصد سے زیادہ لوگ ایسے ہی نہیں کہ جو تمیزم کے نظریے کے دل سے حامی. تو ایسا ملک جس کی طرح روس سے ملی ہوئی, ایسا ملک جس کے اندر کم از کم 3 مرتبہ روسی افواج داخل ہو چکی, اور ایسا ملک جس سے بڑے حصے پر کم از کم 2 مرتبہ روسیوں کا قبضہ ہو چکا, لیکن اس کے باوجود وہاں پر تمیزم کے ماننے والے انتہائی قلیل. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر اسلام کو اپنی تمام تر پلاننگ کے ساتھ اور اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے نافذ کیا گیا. اسی لیے آج اتنے اعتماد کے ساتھ آتا ہے تو نئی دلی اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تمیزم سے کسی قسم کا خطرہ نہیں, جبکہ وہ ہماری سرحدوں کے اوپر بیٹھا ہوا. اس لیے تو اسلام نے اتنی طاقت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے. اور اسلام نے دوسرا جو بنیادی اصول ہمیں بتایا, وہ بنیادی اصول کہتا ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ ہمیشہ سے کم رہی, اور آج کل تو اور زیادہ بدقسمتی اور خاص طور پر آفیات کا اس میں ہاتھ ہے کہ اتنے دلکر اصول کو نظر انداز کیا جا رہا. اسلام نے ایک اصول یہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ تجارت کی طرف مائل, اور اسلام نے حد سے زیادہ تجارت کے سلسلے میں تعطیل کی, اور دنیا کی تاریخ اس بات پر گوا کہ صبح سے لے کر آج تک صرف اور صرف وہی قوم اور صرف اور صرف وہی ممالک دنیا کے اوپر حکومت کر سکیں یا کم از کم اپنے آپ کو آزاد رکھ سکے ہیں کہ جن کے پاس تجارت موجود. اگر آپ دیکھیں تو جس زمانے میں برطانیہ کا اقتدار تمام دنیا میں تھا, تو بنیادی وجہ ان کی تجارت, جس زمانے میں ہالینڈ یا فرانس والے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے مقبوضات قائم کر رہے تھے, تو ان کے پاس صرف اپنی سب سے بڑی چیز یہی تجارت. اور آج کی اگر آپ کو یو ایس اے کا دور نظر آتا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ تجارت کے اندر آگے آ گئے. اس لیے کہ تجارت ممکن نہیں جب تک انسان سمندروں کی حکمرانی اختیار نہ کرے. تجارت تازے کے لیے ضروری ہوتا ہے, تازے کا مطلب انڈیویژل نہیں بلکہ پورا ملک یا پوری تھا. اگر تجارت کرے تو مجبور ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سمندروں کی حکمرانی کے قابل بنانے کی, اور جس کے ہاتھ میں دنیا کے سمندر آ جائیں اس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی حکومت آ جائے گی. یہ مقدمہ قصور ہے. اسی لیے روس جیسا عظیم ملک تقریباً 60 یا 70 سال تک سمندری بندرگاہ کی تلاش ہے, اور آج بھی وہ اتنی ترقی اور طاقت کے باوجود اپنے آپ کو بغیر سمندری بندرگاہ کے بےدر سمجھتا. تو اسلام کی بنیادی تعلیم یہ کہ تجارت ہے, اور اسی لیے روایتوں میں آدم سے لے کر خاتم تک اور پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے تمام پیغمبروں نے تجارت کی ہے اور تم بھی تجارت کو اپنایا, اور جب تک اور مسلمانوں کی جس کمیونٹی نے تجارت کو حاصل کیا اور ان کے ہاتھ میں تجارت آ گئی, وہ کبھی کسی کے زیر نگی نہیں بنے, کبھی کسی کے ماتحت نہیں رہے, اور اپنے مذہبی اصولوں پر آزادی سے عمل کرتے ہیں. تو یہ بنیادی اصول اسلام کا ہے کہ جو آج کل تمام کے تمام محرفین اس بات پر متفق ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سمندر آ جائے گا اس کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت آ جائے, اور اسلام کا یہ اصول ہمیں سمندروں پر دعوت دینے کی سمندروں پر حکمرانوں کی دعوت دیتا ہے. دوبارہ یہ جو تنظیمی گفتگو تھی کہ مذہب کی کتنی اہمیت, اور مذاہب میں سے ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو اپنے مذہب اسلام کا انتخاب کیوں کرتے ہیں. اب آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ اسلام کن عقائد سے مل کر بنا, اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ماننے سے مسلمان بنتا. تو سب سے پہلا اسلامی عقیدہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید. اور جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں عرض کیا کہ عقیدہ توحید کے دو حصے, پہلا حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ کیا کوئی خدا ہے یا نہیں, اور دوسرا حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ اگر خدا ہے تو ایک ہے یا پھر اس سے زیادہ. ہماری جو شروع کا آج اسی عنوان سے ہوا تھا کہ پہلے ہم خدا کے وجود کے اوپر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا خدا ہے یا خدا نہیں. حالانکہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہمارے سبھی نام خدا میں جا کر ایک روایت ہی اتنی محکم اور مستحکم ہے کہ انسان اگر اس پر غور کر تو اس کے بعد پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان کسی اور چکر میں جا کر پھنس گیا. یہ روایت اس موضوع پر ہے کہ ہم خدا کے اوپر اتنا غور بھی کیوں کریں. ایک عام انسانی خصوص کہ انسان ہمیشہ اس کام سے بچنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر خطرات موجود ہیں. مثلاً ٹریفک کے قوانین آپ لوگ اکثر جانتے ہیں کہ اگر ہم قوانین کے خلاف ورزی کریں تب بھی زندگی کے ہر وقت حادثے ہوتے رہیں, بلکہ کبھی حادثے ہوں گے کبھی انسان اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن اس کے باوجود ٹریفک کے قوانین کے خلاف ورزی کی جاتی خلاف ورزی نہیں کی جاتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر بہرحال خطرے کا چانس موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کے گھروں میں دوائیاں رہتی ہیں اور اہم اہم استعمال میں آنے والی دوائیاں آپ کے پاس ہر وقت موجود رہتی ہیں. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ اسپتال کی دوائیاں تم نے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا گیا ہے کہ ڈاکٹر کا ٹیلی فون نمبر ہے یا کسی اسپتال کا ٹیلی فون نمبر ہے اسپتال کی باتیں, تو اب اگر کوئی کبھی اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اسپتال کی احتیاطی تدابیر کی تو روزانہ تو تمہارے گھر میں بیمار نہیں پڑتا, روزانہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, تو جواب یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات روزانہ نقصان نہیں پہنچتا, لیکن اگر کبھی نقصان پہنچ گیا تو اگر ہمارے پاس پہلے سے یہ سامان تیار ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے, اور اگر سامان تیار نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تمام دنیا کے اندر ہر ملک جا کر کہیں کہیں ضرورت کو تیار کر کے رکھا جائے, ٹریننگ دے کر چھوڑ دیا جائے آ جاؤ, تو جواب یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سالوں میں کہیں جنگ ہوتی ہے, لیکن اگر اتفاق سے کبھی جنگ ہو جائے اور ہمارے پاس فوج نہ ہو اس وقت ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا تو لاکھوں اور اربوں ڈالر خرچ کر دیے جاتے ہیں صرف ایک آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو فکر وہ انسانی بھی کہ اگر کسی کام میں اسے دو قسم کے استعمالات 50% یہ چاہتے ہو کہ شاید یہ کام ہمارے لیے اچھا رہے گا شاید برا رہے گا, تو انسان ہمیشہ اس کام کو کرتا ہے اور اس پتے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اب سلیمان کے قول پر غور کیجیے کہ جب کسی نے آ کر پوچھا تو یہ اپنا رسول اللہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی اتنی عبادت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ کیا اور کیوں آپ ایسا کام کرتے ہیں؟ تو امام نے بنیادی جواب دے دیا یاد رکھ کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ خدا کو مانتے ہیں کچھ خدا کو نہیں مانتے, تو اب دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں کہ یا واقعاً کوئی خدا ہے یا کوئی خدا نہیں, یہ دو صورتیں یا کوئی خدا ہے یا کوئی خدا نہیں. اگر کوئی خدا نہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ اصولوں کی پابندی ہم نے کچھ قوانین کی پابندی کی, تھوڑی سی غصہ رکھنے پر برداشت کی, لیکن مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کوئی خدا نہیں, چنانچہ ہماری محنت بیکار گئی لیکن ہم خطرے سے بہرحال بچ گئے, تم نے فکر نہیں کیا تم بھی بچ گئے. لیکن اگر فرض یہ کرو کہ واپس فرض یہ کرو کہ حقیقتاً کوئی خدا موجود ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہم نے جو تھوڑی سی زحمت اور پریشانی اٹھائی ہمیں اس کا صلہ مل جائے گا, لیکن تم نے جس نے خدا کے کسی اصول کو نہیں مانا خدا کا اعتقاد دل میں نہیں رکھا تو تم نقصان اٹھاؤ. جو تم جس طرح زندگی گزار رہے اس میں آدھا یعنی 50% یہ چانس ہے کہ اگر خدا نہیں تو تم بچ جاؤ اور 50% یہ چانس ہے کہ اگر خدا ہے تو تم پکڑے جاؤ گے. اور ہم جس طرح زندگی برداشت کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں تھوڑی سی پریشانی تو اٹھا لیتے ہیں لیکن 100% ہمیں یقین ہے کہ ہم آنے والے عذاب سے بچ جائیں گے, اس لیے کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی اور آفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور اگر خدا ہے تو ہم نے جو عبادتیں کی ہیں یہ ہمارے کام آ جائیں گی. تو بنیادی یہی خیال کہ جب تمام دنیا دو گروہوں میں تبدیل ہے, ایک کا یہ کہنا کہ خدا ہے ایک کا یہ کہنا خدا نہیں ہے, تو انسان اگر ذرا غور کر دے تو ہم دنیا کے دوسرے تمام کے تمام قوانین اور باتوں میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں خطرے کا امکان ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, تو اس خدا کے تصور میں تو بہت بڑا خطرہ موجود ہے کہ آدھی دنیا بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا اگر خدا کو مانتی اور آدھی نہیں مانتی, اور اگر ناکام خدا نکلا اور ہم نے نہیں مانا تو ہمارا نقصان, اور اگر ہم نے خدا کی باتوں پر عمل کیا اور خدا نہیں نکلا تو ہمارا کوئی نقصان تو نہ رہے گا. یہی ایک بنیادی چیز اگر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کو نہیں مانتا. تو آج ہم اپنی گفتگو شروع کریں اس موضوع پر کہ خدا کے وجود کو ہم کس طرح ثابت کریں گے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کا اور خدا کے وجود پر گفتگو کرنے کا ایک طریقہ تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کا ہے کہ نہ کوئی علم ہے نہ عقل کو استعمال کرتے ہیں, بلکہ بطور پینشن یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ باہر کے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں تو خود بھی خدا کا انکار کرنے لگتے ہیں, جبکہ ان کے پاس عقلی طور پر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. لیکن اس ایک نقطے پر تمام کے تمام لوگ مستحق ہیں جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ خدا سے ماننے والے مسلمان ہوں یا خدا سے نہ ماننے والے کافر ہو مشرک ہو دہلی ہو مرتد, سب سے سب اس ایک نقطے پر مستحق ہیں کہ کائنات کی بگننگ جو ہوئی تھی تو ایک فرق کاش یا علت اول سے ہوئی. اس کی تقریر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں, آج اس کو دہرانا نہیں چاہتے کہ اگر آپ دیکھیں اور کسی سے سوال کریں کہ تمام دنیا میں اگر ہم خدا کے دعوے کو واپس دیں, ہم مسلمان ہم سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں, دلیل دیجیے. ہم اگر یہ جواب دیں کہ ہم خدا کے دعوے کو واپس لیتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا اس کائنات میں موجود نہیں, تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ پھر کائنات کس طرح سے بنے گی. تو جواب یہی ہوتا ہے کہ انسان مثلاً ہنجر سے بنا, یہ بھی اگر کہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کو صحیح مانے انسان بندر سے بنا, بندر کسی اور جانور سے بنا, وہ جانور ایک سمندری جانور سے بنا, سمندری جانور ایک پودے سے بنا, پودا پانی سے بنا, پانی ہوا سے ٹپکا اور سمندر کے اندر جمع ہو گئے. اس طرح ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک آپ پیچھے کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو آپ میں تمام دنیا کے تمام صاحبان فکر و عقل متفق ہیں اس ایک بات پر کہ کائنات کی بگننگ, کائنات کی ابتدا ایک چیز سے ہوئی. ایک ایسی چیز ماننا پڑے گی کہ جس سے تمام کائنات آگے بڑھی. یہ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں جو خدا سے منتے ہیں اور خدا کو تسلیم نہیں کرتے. ایک پہلی چیز کو مانتے ہیں جو تمام سب سات یا علت اول رکھا گیا, جس سے دوسری چیز پیدا ہوئی, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی, چوتھی سے پانچ. لیکن ایک چیز آپ کو ماننا پڑے گی کہ سب سے پہلے چیز جس سے تمام کائنات بنی اور اس سب سے پہلے والی چیز کے بارے میں دو عقائد ہر شخص رکھنے پر مجبور. پہلا عقیدہ یہ کہ وہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں, اس کو کسی نے نہیں بنایا. اس لیے کہ اگر آپ کہیں کہ اس کو کسی نے بنایا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کو بنانے والے کو کس نے بنایا. اگر آپ کہیں اس کو بھی کسی نے بنایا تب پھر ایک مرتبہ گفتگو شروع ہو جائے گی اور آخر میں مقام پر پہنچ کر رکنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ نہیں, ایک آخر میں ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا اور جو خود بخود بنی. اور دوسری چیز یہ آپ کے ذہنوں پر بڑا ڈرائی, بڑا بوجھل, بڑا خشک لگ رہی ہے, لیکن اب ہماری گفتگو سے کچھ مطالعہ بھی ہوگی, اس لیے وہ تمام کی تمام اتساہت اور بوجھل آپ کی یقین دور ہو جائے گی. بس اس نقطے کو سمجھ لیں کہ اس کے بعد ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. تو یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کی ایک چیز دوسرے سے بنی, دوسری تیسری سے بنی, تیسری چوتھی سے بنی, تو آپ غور کرتے چاہیے تو آخر میں کہیں نہ کہیں پہنچ کر تو آپ کو رکنا پڑے گا. اور ماننا پڑے گا کہ ایک آخری چیز ایسی ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا, اور دوسری یہ بات کہ اسی سے دوسری تمام چیزیں بنی. جس نے دوسری چیز کو بنایا, دوسری نے تیسری کو بنایا, سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا. تو دو چیزیں, ایک سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں دو عقیدے ہر ایک رکھتا کہ وہ پہلی چیز کسی نے نہیں بنائی اور تمام کائنات اس پہلی چیز کے بعد بنی. اور یہی ہمارا خدا کے بارے میں عقیدہ. ہم لفظ خدا پر گفتگو نہیں کرتے, ہم لفظ اللہ پر بحث نہیں کرتے کہ اللہ کے لفظ کو مانو, خدا کے لفظ کو مانو, غوث کے لفظ کو مانو. نہیں, ہم کرتے ہیں تصور خدا پر بحث کے اس تصور کو مانو کہ ایک سب سے پہلے کائنات میں ایک ایسی چیز تھی جس نے اپنے بعد تمام چیزوں کو پیدا کیا. اور اس ایک چیز کو ہر شخص مانتا ہے جو ذرا سے بھی عقل کو استعمال کرتا. اور یہ یاد رکھیں کہ اس ایک مقام پر کسی میں کوئی اختلاف موجود نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت اسے بھی ماننے سے انکار کر دیں, لیکن اگر اسے انکار کر دیں تو ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں رہے. اب جو کچھ گفتگو ہوتی ہے وہ اس کے بعد ہوتی ہے کہ یہ پہلی چیز جس سے تمام چیزیں بنی, یہ پہلی چیز جو یہ خود بے جان تھی, پھر اس کے اندر کوئی جان اور زندگی نہیں تھی اور اس کے خود بخود دوسری چیزیں بنی ہیں, یہ عالم و قادر و حکیم و ہر چیز تھی کہ جس میں تمام چیزیں بنا دی. تو اصل ہمارا جو خدا کے بارے میں گفتگو کا مرکز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں, بلکہ یہ کہ وہ سب سے پہلی چیز جو ہے جس نے تمام چیزیں بنائی, چاہے اس کا نام ہم مادہ رکھیں, چاہے اس کا نام ہم خدا رکھیں, وہ سب سے پہلی چیز جس سے تمام چیزیں بنی اس کے اندر تمام طاقتیں تھیں یا طاقتیں نہیں. اصل گفتگو ہمیشہ یہیں پر ہوتی ہے اور یہیں سے ہماری آج کی اب گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اب تک کا جو بوجھل بنا تھا اس کی معذرت کے خلاف ذرا گفتگو پر غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ پہلی چیز جو تھی وہ تمام طاقت کے ساتھ. اس مقام پر دو نظریے ہمارے سامنے آتے, ایک مادہ پرستوں کا نظریہ جن کا یہ کہنا ہے کہ پہلی چیز علت اول وہ فرسٹ کلاس جو ہے وہ موجود تھا جس نے تمام کائنات کو بنایا, لیکن خود اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی قدرت نہیں تھی, خود وہ سمجھ نہیں رکھتا تھا, زندگی نہیں رکھتا. اس کے بعد دوسری چیز بنی, دوسری سے تیسری بنی, تیسری سے چوتھی. اور مسلمان نے کہتی کہ وہ پہلی چیز جس کو ہم نے مانا, وہ پہلی چیز جو ہے اس نے تمام کائنات کو بنایا, لیکن خود اس کے پاس طاقت بھی تھی, قدرت بھی تھی, علم بھی تھا, توانائی بھی تھی, زندگی بھی. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کا نظریہ صحیح. تو سب سے بہتر طریقے سے جو ہم اس چیز کو پہچان سکتے ہیں وہ اپنی کائنات کا مطالعہ
ایک مرتبہ کائنات پر نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو بنی تھی کیا کسی ایسی چیز کے وجود میں آ سکتی ہے جس کے پاس کسی قسم کا علم نہ ہو؟ یہ یقیناً اس کا بنانے والا ایسا ہونا چاہیے جو ہر چیز کا علم رکھتا. اگر آپ یہ مانیں کہ وہ فرسٹ کلاس جو ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مسئلے پیدا ہونے لگے گی, اور اگر آپ یہ مانیں کہ نہیں فرسٹ کلاس جسے ہم خدا کہتے ہیں اس کے پاس ہر علم موجود تھا تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. خدا کو ماننے والے کے لیے صرف ایک مسئلہ کہ خدا کو کس نے بنایا, اور خدا کو نہ ماننے والے کے لیے ہر ہر اسٹیپ پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کو اگر ہم اس فرسٹ کلاس کو خدا نہ مانیں اور کہیں کہ وہ خود بخود بنی تو وہی ایک اعتراض جو مسلمان پر ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی, اور اس کے بعد بھی ہر اسٹیپ کے اوپر سوالات پیدا ہونے لگے ہیں اور کس طرح ہوں گے یہ آپ کائنات کا جائزہ لے کر دیں. اب مثلا ہم اس نظام کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا یہ چلے گا کہ اس نظام کائنات کو یقیناً کسی ایسے شخص نے بنایا جو ہر چیز کا علم رکھتا. اگر آپ آج کسی شخص سے کہہ دیجیے کہ 67-68 کے اندر جو جنوبی افریقہ میں ڈاکٹر بھنڈارج نے دل کی تبدیلی کا آپریشن کیا, وہ دل کی تبدیلی کا آپریشن تو کر گیا تھا لیکن اس کو اسے دل کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, وہ دل کی صحت کے بارے میں نہیں جانتا تھا, دل کے فنکشن اور عمل کے بارے میں نہیں جانتا تھا. تو ہر آدمی آپ کی بات کا مذاق اڑا دے گا اور کہے گا بھلا یہ ممکن کہ اتنا نازک آپریشن کیا جائے, اتنا خطرناک آپریشن کیا جائے, اس طریقے سے انسانی جسم کے اتنی اہم چیز کو تبدیل کیا جائے اور خود اس تبدیل کرنے والے کو یہ پتا نہ چلے کہ کس طرح سے عمل کرتا. تو ہماری اپنی بات کو ماننے کی ممکن کہ ایک شخص جو دل کو منتقل کر رہا اس کا کام خارج ہے کہ مردہ دل کو نکال کر ایک نئے اور صحت مند دل کو لگایا جا رہا, ہماری عقل اس بات کو ماننے کی منکر ہے کہ وہ لگانے والا اس چیز کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوگا. لیکن یہ ہماری عقل میں آ جاتا کہ جس نے دل بنایا اور اس طریقے سے دل بنایا کہ تمام جسم کے اندر خون کو دوران کرتا, خون کو سرکولیٹ کرتا اور کسی قسم کی کمی اور پانی اس کے اندر واقع نہیں ہونے پاتی, ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ دل تو خود بخود بن گیا ہوگا. لیکن دل جس نے ساری تبدیل کیا اس کے بارے میں ہماری عقل یہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے کہ وہ جاہل ہو یا وہ دل کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو. نہیں, اگر صرف دل کے تبدیل کرنے والے کے لیے ہماری عقل اس چیز کو نہیں مانتی ہے کہ وہ جاہل ہو تو خود یہ سوچیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے دل جیسی پیچیدہ چیز بنائی وہ بالکل جاہل ہو اور دل کے بارے میں کسی حقیقت سے آگاہ نہ ہو. یہ دل کی مثال اور تفصیل سے آئے گی لیکن اس وقت ذرا ہم کائنات کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں. اب مثلا معمولی کا جانور شہد کی مکھی کے قصے میں ہے, دل وہ جانور کے انسان کو کاٹتا ہے اور انتہائی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیتا. اسی کو دیکھ کر مسعود فلسفی برجسہ نے کہا تھا کہ دل کو جتنا میں دیکھتا جاتا ہوں اتنا میرا خدا پر اعتقاد بڑھتا جاتا. دل کا فائدہ کیا ہوتا؟ دل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے انڈا دینے کا زمانہ قریب آتا تو وہ انڈے دیتی, جب انڈے دینے کا زمانہ قریب آتا ہے تو وہ انڈے دیتی, لیکن انڈے دینے سے پہلے وہ کسی سدے کو پکڑتی. یہ سدا کی جو دل کی ہدا کسی سدے کو پکڑتی ہے اور سدے کو پکڑنے کے بعد اسے ڈنک مارتی, لیکن اس طرح سے ڈنک مارتی ہے کہ وہ سدا مرنے نہ پائے بلکہ خالی بے ہوش ہو جائے. یہ اس کی فطرت, یہ اس کی صلاحیت اور یہ اس کی احتیاط کہ اس سدے کو اس طرح سے ڈنک مارے, اس کے نروس سسٹم اس کے اعصابی نظام ایسے مقام پر ڈنک مارتی ہے کہ وہ مرنے نہ پائے بلکہ خالی بے ہوش ہو جائے. اس کے بعد زمین کو کھودتی, زمین کو کھودنے کے بعد اس سدے کو زمین میں دفن کرتی اور اس کے چاروں طرف انڈے دیتی, اور انڈے دینے کے بعد زمین کو برابر کر کے اڑ جاتی. اب دل چلی گئی اور اس کا کوئی تعلق نہ ان انڈوں سے نہ اس سدے سے, اور وہاں زمین کی گرمی کی وجہ سے دل کے انڈوں میں سے بچے نکلتے. بچے پیدا ہونے کے بعد کمزور اور ناتواں بچے وہ اس مرے ہوئے اس بے ہوش سدے سے اپنی غذا کو حاصل کرتے. اگر یہ سدا مر جاتا تو اس کا یہ گوشت زہریلا ہو جاتا اور یہ تمام کے تمام پھر کے بچے سے کھا کے مر جاتے. یہ پھر کی مہارت, یہ پھر کا علم جو وہ مارتی ہے, لیکن اس طرح مارتی ہے کہ مرنے نہ پائے بلکہ خالی بے ہوش ہو, تاکہ زندہ ہو کر سدا اڑنے بھی نہ پائے, مر کر اپنے گوشت کو زہریلا بھی نہ کرنے پائے, بلکہ اس حالت میں رہے کہ اس کے بچوں کے لیے یہ گوشت کام آتا رہے اور اس کے بچے اس گوشت کو کھا کر پلتے پرورش پاتے ہیں, یہاں تک کہ توانا اور طاقتور ہو جاتے ہیں, زمین میں سے نکل کر اڑنے لگتے ہیں. انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کیا عمل ہے, لیکن جب وہ جوان ہوتے ہیں اور ان کے انڈے بننے لگتے ہیں تو وہ بالکل عین ہی یہی عمل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کسی سدے کو ڈنک مارا, ڈنک مار کر بے ہوش کیا, زمین کے اندر دبایا اور زمین کے اندر دبانے کے بعد اس کے چاروں طرف انڈے دیے. اب ذرا غور کریں کہ اگر وہ فرسٹ کلاس وہ علم کے اوپر جس نے پھر کو پیدا کیا وہ بالکل جاہل ہو, وہ کچھ نہیں ہوتا ہے خالی مادہ ہوتا, جس طرح پتھر جس طرح مٹی ہے, تو یہ کون ہے کہ جس نے پھر کو یہ سکھایا, یہ کون ہے کہ جس نے پھر کو اتنی تعلیم دی کہ دیکھو سدے کو مارو لیکن ڈنک مارو لیکن وہ مرنے نہ پائے بلکہ خالی اسے بے ہوش کرو اور بے ہوش کر کے زمین کے اندر دفن کرو. ہو سکتا ہے کہ کسی کی عقل یہ کہے کہ یہ اتفاق ہے, لیکن ایسا اتفاق کائنات میں کہیں اور مقل قدیر نہیں ہوتا. یہ عجیب بات, جیسے سارے اتفاقات لوگ ہمیں کیا اس چیز کے بارے میں لے آتے ہیں کہ اس کا تعلق نظام قدرت سے, ان کی زندگی کے اندر کبھی اگر ایسے اتفاق کی بات کہی جائے تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا اور عام گفتگو میں تو شاید کتنا لطف نہ آتا, لیکن اس کے پاس کے پس منظر میں آپ سنیں. اور کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں مانے جا پر لیکن چونکہ کسی مسترد کتاب میں ہماری نظر سے امام کے حوالے سے نہیں گزرا اس لیے ہم یہ ذمہ داری نہیں لیتے. بہرحال تعلیم کا واقعہ ایک مرتبہ دربار کے اندر ایک آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں. بڑے بڑے عالم جمع ہوئے, بڑے بڑے مناظر جمع ہوئے, بڑے بڑے فلسفی جمع ہوئے اور اس کے سامنے دلیلوں پر دلیلیں دینے. اس نے تمام دلیلیں سنی اور تمام دلیلیں سننے کے بعد ہر دلیل کو یہ کہہ کر رد کر دی کہ میں یہ نہیں مانتا کہ خود بخود میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں, میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ خدا موجود ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی. اب کتنا سمجھایا جائے, کتنی تاکید کی جائے, لیکن زبان سے اس سے یہی فکرہ نکلتا ہے کہ ہر چیز خود بخود بن گئی. یہاں تک کہ جو حکومت کے اندر آخری عالم رہ گئے ان کے بارے میں شک ہے کہ شاید امام تھے یا امام کے کوئی ساتھی تھے. یہ پایا کہ سوائے ان کے اس مسئلے کو اور کوئی حل نہیں کر سکتا. سنا کہ ان سے تاریخ لی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ پورے دن کا موقع ہے, کسی ایک کرنے کی بات نہیں. انہوں نے آنا قبول کر لیا اور یہ طے پایا کہ کل صبح 9 بجے یہ مناظرہ ہو. تاریخ کا واقعہ ہے, کوئی آپ نہ سمجھے کہ کوئی خبر دی جا رہی ہے اور 9 بجے آپ یہاں پہنچ جائیں. شہر یہ پایا کہ کل صبح 9 بجے یہ مناظرہ ہو. سنا کہ اگلے دن صبح 9 بجے دربار بھر چکا اور وہ شہریہ وہ مناظر اپنے مقام پر بیٹھا. لوگوں کی نگاہ بار بار اس زمانے کی گھڑی کی طرف اٹھ رہی اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بات, کہ اتنا پکا وعدہ انہوں نے لیا اور جب 9 بجے تو وہ غائب ہو. ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں, 9 سے 9:15 ہوئے, 9:30 ہوئے, 9:45 ہوئے, 10 ہو گئے, لیکن آنے والے کو نہ آنا تھا نہ وہ آج. یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے, نہ آنے والے کو آنا تھا نہ وہ آج. کیونکہ آج کل اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک یا ڈیڑھ یا دو گھنٹے کی تاخیر سے پہنچے, بلکہ سمجھا نہیں جاتا. اور آپ لوگوں کا ٹائم تو ویسے بھی آدھا گھنٹہ پاکستان سے آگے ہے, لیکن یہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ جب وقت کی پابندی کی جاتی تھی. سنا کہ لوگ اب احتیاط کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بے چین ہو رہے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, لیکن نہ آنے والے کو آنا تھا نہ وہ آیا. یہاں تک کہ 11 یا 12 بجے اس وقت دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ آپتے تاپتے جلدی جلدی آ رہے ہیں. پھر دہریے کو موقع مل گیا, وہ بار بار غیر تاکی کر رہا تھا. یہ کہہ کر کہ دیکھا تم, وہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, وہ میری دلیل کو توڑ ہی نہیں سکتے ہیں, اسی لیے تو غائب ہو. لیکن جب 11:30 آئے تو آتے ہی سب نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے. تو جواب دیا کہ میں شہر کے دوسری طرف رہتا ہوں, بیچ میں دریا بہتا. آج صبح میں گھر سے نکلا تھا کہ 9 بجے یہاں پہنچ جاؤں, لیکن جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کوئی کشتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی مدد سے میں دریا کو پار کر سکوں. جب لوگوں نے سنا تو حیران ہو کر سوال کیا کہ پھر آپ کیسے آئے. تو جواب دیا میں 1.5-2 گھنٹے تک وہیں کھڑا یہ سوچتا رہا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ درخت جو دریا کے کنارے تھا وہ خود بخود کٹتا, کٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے خود بخود علیحدہ ہوتے, پھر وہ ٹکڑے خود بخود ملتے, ملنے کے بعد کشتی بنتی ہے. اور جب وہ کشتی اور جب وہ کشتی بنی تو میں اس میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر اترا اور آپ کے دربار میں حاضر ہو. یہ سنتے ہی سب سے پہلے تو وہ دہریا کہاں مار کے ہٹا. جب انہیں سوال کیا کہ ہم کیوں رہے تو جواب دیا کہ تم نے کتنے بے وقوف سے میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. اور آج تک کبھی اس طرح سے ہوا کہ ایک لگا لگایا درخت بہت ٹوٹ کر کشتی بنی اور انسان کو دوسرے کنارے پر پہنچا دی. آرم نے سنا, تم نے کتاب کہا کہ جب ایک معمولی سے کشتی تیری عقل میں خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو بھلا تو یہ کیسے کہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات خود بخود بن جائے گا. یہ پوری کی پوری کائنات خود بخود بن گئی نہیں, یہ یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی جتنی باتیں ہیں اس میں لفظ اتفاق آپ سے کہا جاتا ہے اور آپ کی جتنی باتیں ہیں اگر کہا جائے کہ انتظار کرو اتفاق سے یہ کام ہو جائے گا تو آپ ماننے سے انکار کرتے ہیں. آپ کو ملازمت کرنا ہے درخواست دینا چاہتے ہیں, آپ کو منع کیا جائے کہ درخواست مت دو, شاید اتفاق سے تمہارا خود بخود اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو آپ ایک مرتبہ حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو, کیا خود بخود یہ ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ انٹر کا امتحان نہ دو, ہو سکتا ہے کہ خود بخود تمہارا داخلہ نگیٹو میں ہو جائے, آپ حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں, بھلا یہ ممکن ہے؟ تو اپنی جتنی باتیں ہیں ان میں تو اتفاق ممکن نہیں, اور اللہ کی جتنی باتیں ہیں ہر بات کا جواب نہیں کہتا اتفاق ہے. اگر یہ اتفاق ہے تو کہاں کہاں آپ اتفاق پیش کریں گے؟ ایک مچھلی جسے ایل مچھلی کہتے ہیں وہ پائی جاتی ہے تمام دنیا کے سمندروں کے اندر. اگر یہ بھی اتفاق ہے تو غور کریں کہ یہ اتفاق کیسا ہوتا ہے. ایل مچھلی جو تمام دنیا کے سمندروں میں پائی جاتی ہے مختلف مقامات کے اوپر اور زیر سمندر میں رہنے کی عادی ہے, یورپ کے ساحل پر ملتی ہے, افریقہ کے ساحل پر ملتی ہے, امریکہ کے ساحل پر ملتی ہے اور ایشیا کے مشرقی ساحل کے اوپر کثرت سے پائی جاتی ہے. لیکن اس مچھلی کی ایک خصوصیت اور وہ یہ ہے کہ یہ انڈے جس مقام پر رہتی ہے وہاں پر کبھی انڈا نہیں دیتی ہے, بلکہ انڈا دینے کے لیے تمام کی تمام دنیا بھر کی ایک مچھلیاں اپنے مقام سے سفر کرتی ہیں اور شمالی امریکہ کے نیچے کی جانب یعنی وسطی امریکہ جہاں پر ویسٹ انڈیز کے جزائر وہاں پر ایک خاص مقام ہے جہاں پر یہ ایل مچھلی آ کر ہمیشہ انڈا دیتی ہے اور یہ مسلمہ چیزیں سب نے اس پر تحقیق کی. جناب کے ایل مچھلی جب انڈا دینے کا وقت آتا ہے تو خود بخود دریاؤں سے نکلتی ہے, سمندر میں آتی ہے, سمندروں سے سب کا سب فاصلہ طے کرتی ہے, بحر اقیانوس کے جزیرے کے قریب پہنچتی ہے جو ویسٹ انڈیز کے قریب ہے اور ایل مچھلی آ کر وہاں اپنے انڈے دیتی ہے. انڈا دینے کے بعد وہ ایل مچھلی اپنے مقام سے واپس چلی جاتی ہے. یہ انڈے سمندر میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے مچھلیاں نکلتی ہیں اور اب یہ مچھلی جب نکلتی ہے تو یہ تجربہ شدہ چیز ہے, جب یہ مچھلی نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد ہر مچھلی اسی جزیرے کا اور اسی سمندر کا اور اسی ساحل کا رخ کرتی ہے کہ جہاں سے اس کا باپ یا اس کی ماں آئی. اگر یورپ کے جزیرے والے یورپ کے ساحل والے کسی مچھلی نے انڈا دیا اور اس انڈے کا نشان لگا کر لوگوں نے تجربہ کیا تو اس انڈے سے نکلنے والی مچھلی ہمیشہ یورپ کے ساحل کی طرف واپس جاتی ہے. اگر امریکہ کے ساحل سے کوئی مچھلی آ کر انڈا دے کر گئی تو جب اس کا بچہ نکلے گا وہ ہمیشہ امریکہ کی طرف جائے گا, کبھی یورپ کی طرف اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. جو ایشیا کے ساحل سے آنے والی مچھلی جہاں پہنچی تھی وہ انڈے دیتی ہے, انڈے میں سے بچہ نکلا, اب بچہ نکلنے کے بعد ہمیشہ واپس ایشیا کا رخ کرتا ہے, کبھی یورپ کی طرف نہیں آتا. اور اتفاق ایسا کہ اپنے اپنے سمندر میں پہنچ گئے, وہاں جوان ہوئے, جوان ہونے کے بعد جب ان کے انڈا دینے کا وقت آیا تو وہ سب کے سب ایک ساتھ پھر اسی جزیرے کا رخ کرتے ہیں, دنیا کے کسی مقام کی طرف نہیں جاتے ہیں, کسی اور جگہ پر حاضری نہیں دیتے ہیں. تو غور کریں کہ اس مچھلی کو جب وہ انڈے کے اندر بند تھی تو کس نے بتایا کہ تیرا باپ یا تیری ماں کہاں سے آئی تھی, تو کہاں کا رہنے والا, اور جب اور کے واپس تو پھر یہ کس نے بتایا کہ انڈا دینے کا وقت ہے تو دوبارہ اسی جزیرے کے قریب پہنچ, یہاں کسی سمندر میں انڈا نہ دو. کیا اتفاق ہے؟ اس قسم کے اتفاقات کبھی نظام کائنات میں نہیں پائے جاتے ہیں. یہ کائنات کا حسن, یہ جانوروں کی ترتیب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ سب کاش کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ پھر بھی پیدا ہو, اس سے یہ مچھلی بھی پیدا ہو, وہ ظاہر مطلب نہیں ہو سکتی ہے. آئیے ذرا نظام شمسی کا جائزہ لو اور دیکھیں نظام شمسی کے اندر آج بھی اگر ہمیں ایک معمولی کا راکٹ چھوڑنا پڑتا تو سالوں تک تحقیقات کی جاتی ہیں, ہر سیارے کا اور ہر پلانٹ کا سائز دیکھا جاتا ہے, ان کے فاصلے دیکھے جاتے ہیں, ہر ایک کی کسی سے سفر یا گریوٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی طاقت سے ہم راکٹ کھولے تو وہ زمین سے باہر نکلے گا, اتنی ہم تحقیق کرتے ہیں. اور اگر کسی سے کہا جائے کہ ان تمام باتوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے, ایک راکٹ بناؤ اور اسے چھوڑ دو تو وہ ہمارا مذاق اڑائے گا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے, کائنات کے اندر ہزاروں طاقتیں عمل کرتی ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی علم اور تحقیق کے ہم اسے چھوڑ دیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ راکٹ بنانے والے سب کے سب اتفاق سے انہوں نے ایک راکٹ بنایا اور اتفاق کے تحت انہوں نے چھوڑا اور وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا تو کوئی اس بات کو نہیں مانتا اور کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے, بغیر ایکوریسی کے, بغیر بالکل صحیح درستگی کے لیے ممکن نہیں کہ ایک راکٹ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. لیکن کائنات کے نظام کو دیکھیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں درستگی اور علم چاہیے, اور بنانے کے لیے ہم یہ کہیں کہ نہیں, بغیر کسی بنانے والے کے لیے وجود کے اندر آ گیا. اب پورا جو زمین اور چاند یہ تین بنیادی سیارے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے, اور ہماری گفتگو بالکل اپنے اختتام پر, یہ تین سیارے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے, اور تینوں سیاروں کے بارے میں ایک ایک حقیقت کو ذہن میں رکھ کر غور کیجیے کہ کیا کوئی ظاہر مطلب, کیا کوئی بے جان چیز, کیا کوئی ایسی چیز جس کا علم نہیں تھا وہ اس طریقے سے ان سیاروں کی ترتیب دے سکتی تھی. زمین کے بارے میں یہی ہے کہ زمین کی کل گولائی, زمین کا کل محیط 25,000 میل کے برابر, اور زمین 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنی پوری گردش کو مکمل کرتی ہے. تو تقریباً 1,020 گھنٹے کی رفتار سے زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی. زمین اپنی جگہ پر تقریباً 1,020 گھنٹے سے کچھ زیادہ کی رفتار سے اپنے مقام پر گھوم رہی اور اس کے نتیجے میں دن اور رات بن گئی. اب اگر یہ زمین کی رفتار ذرا اس سے کم ہو جائے یا زمین کی رفتار ذرا اس سے زیادہ ہو جائے تو دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنی بڑی قیامت آ جائے. زمین ایسی گھومنے کی وجہ سے دن اور رات بنتے گرمی اور سردی آتی اور جاتی. اب اگر زمین کی رفتار بجائے 1,020 گھنٹہ کی اگر فرض کریے 120 گھنٹہ ہوتی تو اس کے نتیجے میں دن اور رات بنتے اور اتنی تیزی کے ساتھ بنتے کہ دنیا کی کوئی فصل جو سورج کی شعاؤں کی مدد سے پک کے تیار ہوتی ہے دنیا کی کوئی فصل تیار نہیں ہو سکتی تھی. جتنی تیزی سے دن اور رات گزرتے کہ سورج کی جتنی شعائیں ایک فصل کو تیار ہونے کے لیے چاہیے اسے برسر نہ آتی. اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر کوئی چیز پیدا ہونے کے قابل نہ رہتی اور دنیا اس قابل نہ ہوتی کہ اپنے باشندوں کو غذا پہنچا سکے. 1,020 گھنٹہ کی رفتار سے زمین حرکت کر رہی ہے اور اب چاہے کسی جاہل کا کارنامہ ہو سکتا ہے کہ اس پر انسان پیدا کی. 1,020 گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی دوسری چیز رکھ دی جائے تو ایک لمحے کے لیے وہ باقی نہیں رہ سکتی ہے بلکہ اس کے گھر سے ادھر چلی جائے گی. لیکن زمین کو ایک طرف حرکت دی گئی اور دوسری طرف سرتی کے سفل دی گئی وہ گریوٹی کی طاقت دی گئی جس کی وجہ سے زمین ہر انسان کو پھینک کر اپنے اوپر قائم رکھتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اوپر سے ہوا کا دباؤ ڈالا گیا جس کی وجہ سے ہر انسان تقریباً 280 من کہا جاتا ہے کہ ہر انسان پر ہوا کا دباؤ یہ نیچے سے زمین کے کھینچنے کی طاقت اوپر سے ہوا کا پڑنے والا دباؤ یہ دو طاقتیں زمین کو اس کی حرکت کے ساتھ دی گئی. اگر حرکت دی جاتی اور یہ طاقتیں نہ دی جاتی تو ایک انسان بھی زمین پر کھائے نہ رہ سکتا تھا بلکہ سب کے سب تم سو کر ادھر سے ادھر پہنچ جاتے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ خود بخود زمین بنی خود بخود اسے یہ حرکت بھی ملی اور جس کی وجہ سے غذا پیدا ہوتی ہے اور خود بخود اس کے اندر یہ دو طاقتیں آ گئی کہ جس کی وجہ سے انسانی وجود اس زمین کے اوپر باقی ہے؟ نہیں یہ ناممکن ہے. ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو بالکل صحیح حساب اور کتاب لگاتی ہے کہ زمین کو کتنی رفتار دی جائے تو وہ غذا پیدا کر سکتی ہے زمین پر کتنی طاقت دی جائے تو وہ انسانوں کو اپنے آپ پر روک سکتی ہے. اور ذرا آگے بڑھ سورج فزکس کے اوپر 12,000 ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ کا ٹمپریچر ہر وقت رہتا ہے اور اس کی حدت اور اس کی گرمی ہے کہ جو زمین کو ہر وقت زمین کے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً 9.5 کروڑ میل مانا گیا. کچھ آگے کیجیے اس کے آدھا تو شمار ہے لیکن تقریباً کچھ اتنا فاصلہ. اب ذرا غور کر اگر یہ فاصلہ آدھا ہو گیا یعنی سورج اتنے فاصلے پر نہ ہوتا بلکہ زمین کے قریب ہوتا 9.5 کروڑ کے بدلے 5 کروڑ میل بھی ہوتا تو زمین کے اوپر اتنی گرمی ہوتی کہ گرمی کی وجہ سے انسان جل کے مر جاتے اور کوئی فصل تیار نہیں ہوتی. اور اگر سورج زمین کے اتنا قریب آ جاتا جتنا چاند ہے اور بجائے چاند کے ہمیں سورج نظر آتا اس مقام پر تو اتنی شدید گرمی ہوتی کہ زمین جو ہے وہ پگھل کے بخارات کی شکل میں بہ جاتی اور اس کائنات میں اس کا وجود نہ ملتا. اور اسی طریقے سے اگر سورج کو بڑا خدا آگے پیدا کرتا 9.5 کروڑ کے بدلے 10 یا 12 یا 20 یا 25 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج پیدا کیا جاتا تو زمین پر اتنی شدید سردی ہوتی کہ انسان کا خون اس کی رگوں میں جم جاتا اور زمین کسی چیز کے پیدا کرنے کے قابل نہ رہتی. تو یہ کون ہے کہ جو زمین کو بناتا ایک ساتھ اس کی حرکت دیتا اور ایک ساتھ فاصلے پر سورج کو رکھتا اور اتنا ساتھ فاصلہ کے کم کریں تب بھی نقصان زیادہ کریں تب بھی نقصان. کیا کبھی اس دن کے اتفاقات پیش آ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضد آپ کے کہلوا دے کہ ایسا ہو سکتا لیکن عقل کبھی حقیقت کو ماننے پر تیار نہیں ہوگی. جہاں زمین سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر اگر یہ جہاں زمین سے آگے آتا اور 1 یا 1.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہوتا تو اس زمین کے اوپر کتنی بڑی تباہی آ جاتی کہ چاند کی وجہ سے سمندر میں مد و جدل پیدا ہوتا اور چاند کی وجہ سے پانی چاند کی طرف کھینچتا. اب اگر چاند یہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہوتا تو چاند کی پوری تاریخوں میں 13, 14, 15 تاریخوں میں پانی سمندر کا پانی اتنی شدت سے چاند کی طرف کھینچتا کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی بھی اس کے اندر ڈوب کر رہ جاتی. زمین کے اوپر آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2,40,000 میل کا فاصلہ اگر ذرا اس کے اندر کمی کی جائے تو ہر وقت زمین کی سطح پر طوفان آتے رہتے اور پہاڑوں کی چوٹیاں گھس کے گرتی رہتی اور نسل انسانی ناپید ہو جاتی. تو کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ چاند کا زمین سے اتنا فاصلہ رکھا گیا کہ اگر اس میں ذرا تبدیلی کی جائے تو اس زمین کے اوپر حیات انسانی ناممکن ہو جائے گی؟ نہیں، عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اتفاقات کی ایک حد ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے کبھی اتفاقات نہیں ہو سکتے، اور اگر پھر بھی کسی کو اتفاق کے اوپر زور تو انشاءاللہ کہ ہماری آئندہ تقریر ہوگی ماہ جنوری کے اندر، اس تقریر کے اندر ہم اپنی گفتگو کو اس مقام سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو لے کے آئیں گے کہ کہاں تک اتفاقات ہیں اور اتفاق کا نظریہ بھی کتنا غلط ہے۔ یہ سب سے پہلے ہسلے جو مذہبی کا یہ نظریہ ذہنوں میں ڈالا کہ اگر چھ بندروں کو چھ ٹائپ رائٹر پر دکھا دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ تم اپنی انگلیاں الٹی سیدھی مارو اور وہ سینکڑوں سال تک مارتے رہیں تو بالکل ممکن ہے کہ شیکسپیئر کا پورا ڈرامہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے، کیونکہ سینکڑوں سال کے اتفاق میں ہر بات ممکن ہے۔ لیکن کیا اس نظریے میں کوئی جان ہے یا جان نہیں، یہ ان شاء اللہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا۔ تو اب تک ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی ہے کہ اس ایک نظریے پر تو ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مشرک، ہر کافر، ہر دہلیہ متفق ہے کہ کائنات کو بنانے والا کائنات کی فکری ایک چیز سے ہوئی اور وہ چیز جسے فرض تاج کہیں، جنت اکبر کہیں، خدا کا تصور کہیں، الہ کہیں، رب العالمین کہیں، وہ جو چیز بھی ہے اس کے اندر دو خصوصیتیں، پہلی خصوصیت یہ کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا ورنہ پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تمام کائنات اس کے بعد بنی۔ اختلاف اس مسئلے میں کہ وہ پہلی چیز بے جان تھی اور اتفاق کے تحت اس سے مختلف چیزیں بنی، جب وہ جاندار تھی اور اس نے جانتے ہوئے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے اوپر مقرر کر کے اور خاص صلاحیت دے کے بنایا۔ تو کائنات کی مثال اگر ہم جمادات میں جائیں تو سورج اور چاند اور زمین کا فاصلہ ان کی سٹیک ہمیں یہ بتاتا کہ ایسا اتفاق ایک دفعہ ہو سکتا ہے، دو دفعہ ہو سکتا ہے، تین دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن متلاقے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم انسانی حیات کی طرف آئیں تو اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو دو مثالیں گھر کی اور ایک ہی، لیکن بے شمار ایسی مثالیں جو ہماری آئندہ تقاریب میں سامنے آتی جائیں گی۔ اور اگر ہم خود انسان کی ساخ کے اوپر آئیں تو یہ اپنے پاس بازی ہو کر آ جائے گی کہ یہ انسان کی آنکھ، یہ انسان کا دل، یہ انسان کے گردے، یہ اس وقت تک بنانا ناممکن ہے جب تک کہ بنانے والے کو تمام قوانین پتہ نہ ہو، لیکن قوانین کو آج تمام ماہرین تفصیلات مانتے ہیں۔ آنکھ کا اصول جب آپ سنیں گے تو اس میں آئے گا کہ جب تک کہ روشنی کے بنیادی نظریات سے کوئی واقف نہ ہو آنکھ بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں ایک ہی نتیجے پر لے جاتی ہیں کہ وہ علت اول، وہ سب سے پہلا بنانے والا، وہ جاہل نہیں تھا، وہ بے جان نہیں تھا، اور خود بخود اس سے چیزیں نہیں بنی ہیں، بلکہ یقیناً بنانے والے کے پاس طاقت اور صلاحیت۔ اور اب ہماری گفتگو کا اختتام، ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس پہلی چیز کو عالم مانیں اور فاضل مانیں تو ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، اور عالم اور فاضل نہ مانیں تو ہر اسکیل پر ایک مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اب آپ کی گفتگو کا اختتام اسی نقطے کے اوپر کہ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک پہلی چیز تھی جس کا نام خدا اور اس نے تمام کائنات بنائی تھی اور وہ قادر اور عالم تھا، تو مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا تھا، لیکن بات کے سارے مسئلے حل۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ پھر اس پر کیوں عمل کرتی ہے، ہم کہیں گے کہ خدا کے پاس قدرت و علم ہے، اس نے اسے عطا دیا۔ ایل مچھلی کا خاص طریقہ کیوں، خدا نے اپنی قدرت و علم سے اس کو عطا دیا۔ سورج کا زمین سے اتنا خاص فاصلہ کیوں رکھا کہ آگے اور پیچھے کرنے سے زمین بنا ہو جائے، ہم کہیں گے کہ خدا کا علم اور قدرت۔ لیکن وہ جو اس چیز کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ فرسٹ کلاس جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو پہلا اعتراض تو وہی جو ہم پر ہوا کہ وہ فرسٹ کلاس کس نے بنائے، وہ علت اکبر کس نے بنائے، اور دوسرا مسئلہ ہر اسٹیپ پر آئے گا کہ علم میں یہ صلاحیت کس نے دی، گھر میں یہ صلاحیت کس نے دی، سورج کو اتنا مخصوص فاصلے پر کس نے رکھا، چاند کو اتنے مخصوص فاصلے پر کس نے رکھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کو نہ ماننے والے کو ہر مسئلے کا جواب دینا اور جواب اس کے پاس کسی کا نہیں، اور خدا کو ماننے والے کو صرف ایک مسئلے کا جواب دینا اور وہ ایسا مسئلہ کہ جس کا جواب اس کو بھی دینا ہے اور اس پر اعتراض کرنے والے کو بھی دینا ہے، تو خود ہی اپنا انسان یہ کہتی ہے کہ یقیناً اس تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی منظم طاقت ہے اور اسی کا نام ہم خدا کہتے ہیں اور اسی کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ وہ عقیدہ جو تمام کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنی ہر دھرمی سے انکار کریں، لیکن مختصراً دو مثالیں دے کر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کر کے تاریخ کے موضوع پر آنا چاہتے ہیں اگر اس کا وقت ہمیں مل جائے۔ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں بتایا تھا کہ فلپائن میں 3500 سال کے بعد 1972 یا 1973 میں ایک قبیلہ ملا تھا، اور وہ قبیلہ اتنی عجیب و غریب حالت میں ملا تھا کہ تصور تک نہیں ہو سکتا کہ وہاں ان لوگوں کا عام دنیا سے کوئی کانٹیکٹ ہو، اس لیے کہ چاروں طرف سے پہاڑیاں اور پہاڑیوں کے اوپر چاروں طرف سے جنگل، جناب کہ کچھ نظر نہ آتا تھا کہ اندر کیا، اور پہاڑیاں ایسی ہی کہ جنہیں عبور کرنا، جنہیں طے کرنا، جن کے اوپر چلنا یہ عام انسانی طاقت میں نہیں، اور تمام کی تمام پہاڑیاں اس طرح سے بند تھیں کہ کسی چھوٹے سے جانور کے لیے بھی ممکن نہیں کہ باہر آئے یا اندر جائے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے فلپائن کی ایئرفورس کے کچھ ہیلی کاپٹر اپنی تربیتی پرواز پر تو ان کی نگاہ وہاں سے نکلنے والے دھوئیں پر پڑ گئی اور ان کا تجسس پیدا ہوا کہ دھواں کہاں سے نکل رہا. پھر کیسے تھی تو پتا چلا کہ وہاں پر کسی نے نیچے آگ جلائی تھی اور سردی کی شدت کی وجہ سے وہ دھواں جم کر اوپر نکلا اور اوپر نظر آنے لگا. چنانچہ باقاعدہ تحقیقاتی جماعت بھیجی گئی جو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے اس وادی کے اندر جو چاروں طرف سے بند وادی ہے اتری. اور اب تک اس کو 4 یا 5 سال گزر چکے ہیں اور تمام دنیا کے اپنے اپنے کھیل کے ماہرین وہاں تحقیق کر رہے ہیں, لیکن اب تک آمد رفت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے, ہیلی کاپٹر سے جانا اور باہر آنا. جب وہ لوگ وہاں اترے تو انہوں نے قبیلے کو پایا اور وہ قبیلہ جس کی زبان اپنی خاص زبان اور ہر چیز میں دنیا والوں کی علاحدہ تھا, لیکن تھوڑی جو گفتگو تو پتا یہ چلا کہ ان کے پاس بھی خدا کا تصور موجود ہے اور وہ عبادت خدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بت کو بنا کر کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ سورج کے سامنے یا درخت کے سامنے یا پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, لیکن تصور خدا ان کے پاس موجود ہے اور وہ کسی معبود کے سامنے ضرور جھکتے ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں جانے والے, امریکہ کے جنگلوں میں پہنچنے والے سب کا یہ اتفاق ہے. یہ مسلمہ ہمیں کہ کوئی ایسی قوم ہم کو نہیں ملی کہ جو کسی بھی معبود کے تصور کو نہ مانتی ہے, تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ قومیں کہ جو اپنی حد کے اندر ہمیشہ بھر رہی ان کے اندر بھی خدا کا تصور ہونا یہ بتا رہا جو قرآن نے جو کہا کہ لکل قوم منذر و حاضر کے ہر قوم کے لیے ہم نے ایک حاضر اور ایک ڈرانے والا بھیجا. اور یہ دوسری بات جو آج روایتیں بتاتی ہیں کہ جب ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے بعد ان کی امت ان کی محبت میں گمراہی کا شکار ہو جاتی تھی. وہ اس طرح سے جو بت پرستی کی روایت جو آپ نے اکثر ذاتین سے سنی ہوگی کہ جب لوگوں کو پیغمبر کے انتقال کے بعد ان کی محبت کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو شیطان پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ تمہیں اپنے پیغمبر سے اتنی محبت ہے تو ایسا کرو کہ لکڑی کے اوپر یا پتھر کے اوپر ان کی تصویر بنا لو تاکہ ہر وقت وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے. اور اس طرح سے پہلا خود وجود میں آیا اور اس کے بعد وہ محبت آئندہ نسلوں میں تبدیل ہو گئی. اور بچوں نے دیکھا کہ ہمارے والدین ہر وقت اس تصویر کے سامنے سلطہ ریت رہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے کہ جس کا تذکرہ ہمارے والدین نے ہم سے کیا تھا. اور اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا. یہ روایتیں اس وقت کی ہیں کہ جب یہ فلپائن کا جزیرہ جب یہ فلپائن کا قبیلہ دریافت نہیں ہوا تو یہ تمام قوموں کے اندر یہ بت پرستی کا مشترک ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ان میں خدا کا تصور تو آیا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں بدل گیا. تو خدا کا تصور اتنا بیسک عقیدہ ہے کہ جاہل سے جاہل تمام ماحول اور معاشرے سے کٹی ہوئی قوم کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے. اور تمام انسانی عقلوں کا کسی ایک بات پر متفق ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حقیقت میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوگی. اور دوسری چیز کہ جتنے بھی ہمیں خدا کا تصور کرنے والے قبیلے ملے وہ سب سے کم براہ راست خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ کسی نہ کسی کو بیچ میں وسیلہ رکھتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ یہ پتھر ہمارا خدا نہیں بلکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ, یہ سورج جس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے بلکہ سورج کو چلانے کے لیے ایک الگ خدا انہوں نے تصور کیا ہے آسمانوں کے اندر. بلکہ سورج پتھر کو درخت کو پانی کو جس کو سجدہ کرتے ہیں ذریعہ مانتے ہیں اپنے اور خدا کے درمیان. تو پتا یہ چلا کہ وسیلے کا تصور کہ خدا کے اور بندے کے بیچ میں کسی ایک کو ہونا چاہیے یہ تصور, اور یہ کہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنا چاہیے یہ تصور بھی دنیا کے ہر انسان میں موجود ہے. جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان دونوں تصوروں میں کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی, ورنہ یہ تو ناممکن ہے کہ سینکڑوں سال سے تمام کے تمام انسان اس عقیدے کو اپنے ساتھ لپٹائے رکھے اور اس عقیدے میں کوئی حقیقت نہ ہو. اور دوسری بڑی چیز جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر خدا کے رسول آئے اور تصور خدا ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان جب جغرافیہ دان جب تحقیق کرتے کرتے جنوبی امریکہ امیزن کے سائز پر واقع گھنے جنگل کے اندر پہنچے تو انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کے بعد ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ مصر کے اندر ہم احرام مصر کا تذکرہ سنتے آئے ہیں لیکن عین ہی وہی احرام امیزن کے گھنے جنگلات کے اندر موجود ہے. فرق سے اتنا کہ مصر کی سرزمین کیونکہ پتھریلی سرزمین اس لیے وہاں پر احرام زمین پر بنایا گیا. امیزن سے قریب والی زمین کیونکہ دریا کی وجہ سے کافی نرم زمین ہے اس لیے انہوں نے پہلے چبوترا بنایا اور اس چبوترے کے اوپر احرام کو تعمیر کیا. تو اب حیرت میں پڑ گئے اور پورا علم کا آغاز ہوا اسی مسئلے سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز جو مصر میں ہو بالکل وہی چیز امیزن کے جنگلات میں پائی جائے, جبکہ مصر افریقہ میں امیزن جنوبی امریکہ میں اور بیچ میں بڑے اقیانوس جیسا خطرناک سمندر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کولمبس نے اس کو طے کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی ایک ہی چیز دونوں جگہ کامن اور اتنی کامن کہ جیسے کسی نے کاربن پیپر دے کر ایک چیز کی دوسری جگہ نقل اتاری. تو اس کے بعد ایک نظریہ بنایا گیا, لیکن آج ثابت ہو گیا کہ وہ نظریہ بالکل غلط. نظریہ یہ بنایا گیا کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے بیچ میں جو سمندر ہے, یہ سمندر ابھی ہے, لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک بر اعظم تھا جس کا نام اٹلانٹس رکھا گیا تھا. تو یہ بر اعظم تھا اور پورا ایک ملک دوسرے ملک سے ملا ہوا تھا, اس لیے ہو سکتا ہے کہ پیدل چلتے ہوئے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے. یہ نظریہ بالکل غلط ثابت ہو گیا, اور یہ بات تو اب یقینی ہے کہ اٹلانٹس نامی کسی بر اعظم کا وجود نہیں تھا. اور اگر وجود ہو سب چیزیں ممکن نہیں تھے اس دور جب آمد رب کے بتائے نہیں ہندوستان مصر سے امیزن کے گھنے جنگلات میں پہنچ گیا, تو وہ اب تک پریشان کہ آخر کیا سبب ہے کہ ایک چیز جو ایک جگہ ملی بالکل اس کی وہی کاپی دوسری جگہ پر ملی. لیکن اگر آپ ایمان جا پڑے ایسے ایمان کی اس روایت پر غور کریں جو حیات القلوب میں ہے, اور جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ احرام مصر بنائے کیوں گئے تھے, تو کچھ ذہن کے اندر بات واضح ہوتی ہے کہ ہاں شاید اس کے اندر کوئی حقیقت. امام نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس, اور حضرت ادریس آدم اور روح کے درمیانی زمانے میں جڑے ہیں. حضرت ادریس جنہوں نے دنیا کے تمام علوم میں مہارت حاصل کی تھی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خیاطت کا ہے, یہ درزی کا بیٹا سب سے پہلے حضرت ادریس نے دنیا کے سامنے پیش کیا. لیکن اس کے علاوہ حضرت ادریس نے کتابت کا کام سب سے پہلے کیا, سب سے پہلے علوم کو جمع کرنے کا کام حضرت ادریس نے کیا. حضرت ادریس پر وحی نازل کہ اے ادریس طوفان روح آنے والا اور ہر چیز اس طوفان میں ختم ہو جائے گی. تو روایت یہ کہ اپنے زمانے میں حضرت ادریس نے احرام بنوائے تھے, اور ان احراموں کے اندر تمام علوم کو لکھ لکھ کر جمع کیا تھا, اور ان احراموں کے دروازوں کو بند کر دیا تھا تاکہ جب طوفان روح آئے تو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور پھر طوفان آیا اور آنے کے بعد ختم ہو گیا, اور یہ احرام بعد کی نسلوں کو بڑھتے لگے. جب انہوں نے احرام کھولے اور اس کے اندر سے یہ کتابیں اور دوسری چیزیں ملی, تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا, چنانچہ انہوں نے اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے اسی احراموں کے پیٹرن پر اپنے احرام بنانا شروع کر دیا. اب یہ روایت فتح امام کی بتاتی ہے کہ حضرت ادریس پر وحی نازل ہوئی اور انہوں نے احرام بنوائے اور مختلف مقامات پر بنوائے, تاکہ طوفان کی وجہ سے اگر ایک احرام ٹوٹے تو دوسرے مقام کا احرام رہ جائے, دوسرا بھی اگر ٹوٹ جائے تو تیسرے مقام کا رہ جائے. ہر احرام میں ایک ہی چیز رکھی, لیکن ساتھ ہی آٹھ مختلف مقامات کے اوپر اس طرح احرام حضرت ادریس نے تعمیر کرائے. اب اس روایت کو ذہن میں رکھے تو مسئلہ کچھ حل ہونے کو آتا ہے کہ ہاں جب ایک جگہ اور دوسری جگہ بالکل ایک جیسا احرام مل رہا تو یقینا ان کا بنانے والا, ان کا ڈیزائن سمجھانے والا کوئی ایک ہوگا. اب یا تو یہ مانا جائے کہ ان کا سمجھانے والا وہی حضرت ادریس جو روایت بتاتی ہیں, اور یا پھر وہی جو آج کل کے لوگوں کی حالت ہے, آج کل کی جغرافیہ دانوں کی, کہ پریشان حیران اور اب تک اس مسئلے کو وہ سمجھ نہیں رہے, اور ایک ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید کسی اتفاق کے تحت ایسا ہو گیا. لیکن احرام مصر کی جو خاص ڈیزائننگ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اتفاق کے تحت ایسی ڈیزائننگ نہیں کی جا سکتی. احرام چار یا پانچ دیواروں کا نام نہیں, بلکہ اس طرح سے ڈیزائننگ کی گئی کہ سورج کی روشنی آتی رہے, تازہ ہوا آتی رہے, اور کسی مردے کو یا سامان کو کوئی نقصان نہ پہنچے تھا. یہ خاص ڈیزائننگ ناممکن ہے جب تک کہ کوئی بتانے والا نہ ہو. تو یہ تاریخی حقائق, یہ جغرافیائی حقائق, یہ علم حیوانات کے حقائق, یہ علم فلکیات کے حقائق ایسے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے غور کرے, اس فیشن کی رو کے اندر نہ بہ جائے کہ سب خدا کو نہیں مانتے تو میں بھی نہیں مانوں گا, تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ جیسا کیٹلر نے کہا, جو فلکیات کا پانی اس کرونے کا جدید دل جو جس کا پانی کیٹلر, وہ یہی کہتا کہ میں جتنا جتنا کائنات کے بارے میں غور کرتا جاتا ہوں اتنا اتنا میرا عقیدہ خدا کے بارے میں بڑھتا چلا جاتا, اور بے اختیار میرے منہ سے جملہ نکلتا ہے کہ بھلا یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی ایسے بنانے والے کی جس کو ایک ایک چیز کا علم کا وجود میں آ جائے. اور یہی جملہ یہ کہتا ہے سونامی کا, اور اس کے بعد فلوریڈا کی یونیورسٹی کا ہیڈ آف دا زولوجی ڈپارٹمنٹ میکو, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم جیسے جیسے جانوروں پر تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے نہ صرف یہ کہ خدا پر عقیدہ بڑھتا جاتا ہے بلکہ بہت سارے اعتراضات خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں, اور یہ حقیقت سامنے آنے لگتی ہے کہ یہ تمام کے تمام جو کچھ بھی ہے جانور کے اندر, چھوٹے سے چھوٹے جانور میں نروس سسٹم بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹے جانور کے اندر بلڈ کے سرکولیشن کا سسٹم بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹے جانور میں ڈائجسٹو سسٹم بھی موجود ہے. تو ہم یہ دیکھتے جاتے ہیں اور غور کرتے جاتے ہیں کہ بھلا یہ ممکن ہے کہ جسے کچھ نہ پتا ہو, ایک بے جان کی ایک ایسی چیز جس کے پاس نہ علم ہو نہ طاقت ہو نہ قدرت ہو نہ توانائی ہو, بھلا وہ کبھی یہ بنا سکتی ہے. ہمارا دل جس میں شک ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خود بخود دل ان شکوں کو ختم کرنے لگتا ہے, اور ہمارا عقیدہ سو سو گنا بڑھ جاتا ہے. جو اس کے الفاظ ہیں کہ 100 ٹائم سو سو گنا اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آئی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ سائنسدان یا صاحبان علم جو ہے وہ خدا نہیں. خیال ہے کہ جوتے کا یا جوتے کا ہر آدمی پڑھا. یہ ہماری احساس کمتری کا ایک نمونہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جوتے کے یا جوتے کے کسی آدمی نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا, انکار کر دیا, سائنسدان وہاں بھی گنے چنے ہیں, سائنسدان وہاں بھی محدود ہے. یہ نہیں ہے کہ جو شخص گوری چمڑی کا ہے وہ ضرور سائنسدان ہوگا اور حقیقت میں اس کا اتنا ہوگا کہ آئنسٹائن اور ایڈیسن کو وہ پیچھے چھوڑ چکا ہوگا. نہیں, وہ سارے تو سارے سب کے فکر سے کیے ہیں کہ زندگی جو ہے زندہ دلی کا نام ہے, کھاؤ پیو ایس کرو ختم ہو جاؤ. وہ کبھی غور ہی نہیں کرتے اس لیے خدا کا انکار کرتے ہیں, ورنہ غور کرنے والا ایک سائنسدان یا صاحب عقل اور وہ خدا کو نہ مانے ایسی کوئی مثال اس دنیا کے اندر اب تک نہیں پائی گئی سوائے دو یا تین چھوٹی چھوٹی مثالیں. اب جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی یہ موضوع تفصیل کے ساتھ آتا جائے گا. ایک چیز ہم بتا دیں کہ آج اس مجلس کے اندر دو گروپ بیٹھے, ایک وہ جسے عقائد کا گفتگو سننا اور ان کی خواہش یہی تھی کہ گفتگو کم از کم ایک گھنٹے کی جائے تاکہ ایک حد تک بات پہنچ, اور دوسرا وہ کہ جسے اس موضوع پر بالکل گفتگو سننا ہی نہیں تھی اور وہ بادے ناخواستہ سے کتنی ہے کہ دوسرا حصہ یا تاریخ کا ہوتا ہے یا اخلاقیات کا, اس کو سننے کے لیے یہ سننے بھی آگے جائیں گے. تو حقیقت اس دوسرے گروپ کو انتہائی مایوسی ہوئی ہے اور ہماری اپنی پوری کوشش کے باوجود اتنا خشک موضوع بڑا دلچسپ بن جائے لیکن موضوع حقیقت اتنا خشک ہے اس لیے کہ فلمی موضوع اور اس کو سنتے وقت توجہات کو ایک طرف محسوس کرنا ضروری ہوتا اس لیے ان لوگوں کو مایوسی ہوئی ہوگی. لیکن اب یہ دوبارہ اپنے امتحان یا یہ پورے سیاحت ان کے لیے آئندہ مہینے آئے گا اور ایک مہینے کا بہار ان کو بیچ میں آرام جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہماری گفتگو ہوگی. اور اب گفتگو اس مکان تک پہنچ گئی ہے کہ اب ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ پوری تقریر ہم ایک گھنٹے کی عقائد کے موضوع پر کریں. چنانچہ سے جنوری سے حسب معمول آدھی تقریر ہماری عقائد پر ہوگی, آدھی تقریر ہماری تاریخ پر ہوگی. تاریخ پر آج اتفاق سے کچھ بڑے دلچسپ واقعات لے کر آئے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا وقت ہم کو نہ مل سکا. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی دسمبر کے کسی تقریر اور پروگرام کے اندر تاریخ کو شامل کر دیں, سفا سے بدلے یا اخلاقیات کے مسئلے سے بدلے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر یہ گفتگو ہماری انشاءاللہ جنوری کے اندر ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پوری ایک گھنٹے کی گفتگو بھی تاریخ کے بارے میں ہو جائے, اس لیے کہ بہت تیزی سے تاریخ کو آگے بڑھا کر مرحلے تک لانا کہ جہاں سے حوضہ ایریا کی تاریخ شروع ہوتی, اور اس لیے بھی جو پروگرام کی حیات میں 12-14 مہینے رہ گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 12-14 تقریریں ہو سکیں گی تاریخ کی, اور اگر ایک ہی ایمان کے حالات پر دو تقریریں نکل جائیں تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی. چنانچہ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ ہفتے کو نہیں اس کے بعد تاریخ پر گفتگو کریں اور جنوری میں پھر گفتگو کریں, لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ نہ ہو سکے اور تاریخ کی گفتگو آپ کے جنوری میں سننے کو ملے. عقائد کے اوپر گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھے گی اور دوسری مثالیں سامنے آئیں گی اور پھر خدا کی برطانیہ. ابھی تو وجود خدا ہے اور برطانیہ کا خدا ہمارا موجود ہے. عقائد کے سلسلے میں ہم اعلان کر چکے ہیں کہ موت کا جتنا وہ سلسلہ کہ جو رہسیا میں نہ آ سکا کہ عذاب کیوں آتا ہے, عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے کچھ قرآنی دلیل, وہ انشاءاللہ عقائد کے ضمن میں قیامت کے مسئلے میں علماء لکھتے رہے اس میں جہاں زیر بحث آئے گا. آئندہ ہماری تقریر پہلے 30 منٹ دفاع کے دوسرے 30 منٹ اپنا خیال کیا ہوں گے. غیبت کا علاج جو وہ موضوع ہے جس پر ہماری گفتگو جاری تھی اور آئندہ تقریر اسی موضوع پر ہوں گی. جب ہمیں حرام کاروبار کے 3 مسئلے رہ گئے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر ایک انتہائی اہم گفتگو جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی کاروبار